اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدہ محمد و علی آل سیدنا محمد بے عدد کل ذرت میات الفال فمرتین. سورہ مائدہ آیت نمبر 72.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ آئے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے. یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا.
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ کہتا ہے وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، بنی اسرائیل سے، کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی ہے میرا بھی ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت وما النار وما للظالمین من انصار. اللہ کہتا ہے جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس پہ جنت حرام کر دے گا، یعنی اس میں داخل نہیں ہوگا، اب وہ ہمیشہ دوزخ میں ہوگا اور ظالم کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اس میں جو ہمارے لیے اصل چیز ہے وہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ مجھے جو کہہ رہا ہے کہ تم کسی چیز کو شرک مت کرو. اب عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، لیکن اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کو شریک کر رہی ہوں اللہ کے ساتھ. یہ ہے میرے لیے، جہاں میں اللہ کی ربوبیت کے آگے کسی کو بھی لاؤں گی وہ شریک کی شرک کے زمرے میں آئے گا. مثلا اللہ رازق ہے، میں باپ کو، بھائی کو، شوہر کو، اپنے بزنس کو، اپنی نوکری کو رازق سمجھ رہی ہوں. میں پھر اس کے بعد دنیا کی چیزوں کو شرک سمجھ رہی ہوں، یا کسی لحاظ سے بھی میں اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کسی کو بھی ترجیح دوں گی، چاہے اپنا نفس ہو یا کوئی بھی ہو، تو میں شرک کے زمرے میں آ جائے گا. کیوں؟ کہ ماں میں نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو شریک ٹھہرا لیا، یعنی اب میں نے بندوں سے امید رکھ لی، بندوں سے میں ہر خواہش کر رہی ہوں، تمنا کر رہی ہوں، ان کو اللہ اور رسول پہ فوقے تھا. اور جہاں میں اللہ اور رسول کا حکم چھوڑوں گی اور جس کا بھی کہنا مانوں گی، چاہے وہ دنیا کا کوئی فرد ہو، چاہے اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو، تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے، اچھا جب ہم اس طریقے سے اس قرآن کو لیں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طریقے سے کہا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ میری نمازیں، میرے وہ حج، میرے وہ خیر خیرات، وہ عمرے، وہ محنت، وہ کہاں گئی ساری؟ تو مجھے ذرا اس میں غور و فکر کرنا ہے کہ شرک کیا چیز ہے، اس کی باریکی میں جانا چاہیے. ہم تو ایک مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ایک سرسری مسلمان کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ہمارے جو عمل ہیں وہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، اور اللہ کا فضل، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، وہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گی. جس طریقے سے ہم مسلمان اس وقت قرآن اور اللہ کے ساتھ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو جنت حرام ہے اور وہ دوزخ میں رہے گا, اور پھر اللہ کہہ رہا میں کسی کی مدد نہیں کروں گا. اس میں ہمیں ذرا غور فکر کرنی ہے, اپنے آپ کو اس کے آئینے میں دیکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے تو نہیں کہہ رہا. اگر مجھے کہہ رہا ہے تو مجھے اپنے آپ کی جائزہ لینا ہوگا, اور وہ جائزہ بھی کس ہے؟ قرآن اور سنت کے ذریعے سے لینا ہوگا, اپنی مرضی سے جائزہ نہیں لینا. میں قرآن اور سنت کو سمجھوں گی, جانوں گی, پہچانوں گی. ظاہر جاننے اور سمجھنے کے لیے تو پھر مجھے ایک استاد چاہیے, تو استاد کی ضرورت ہے. تو اب اس کے بغیر میں زندگی, اس وقت سبھی اس کے بغیر زندگی گزار رہے, تو وہاں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کہا ہے, اور وہاں کوئی مددگار کسی قسم کا نہیں ہوگا. اللہ کے آگے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ, اور نہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے. بھلے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی میں کیوں نہ ہوں, بھلے ہم نے نماز, روزہ, حج, عمرے اور سب کچھ کیوں نہ کیے ہوں, جب تک میں نے اپنی مرضی کو چھوڑا نہیں, اللہ کی مرضی کو لیا نہیں, جنت کے قابل نہیں ہو سکتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم.
وہ لوگ بھی قطن کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے, دراصل سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں. اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا.
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثتی وما من الہ اللہ اللہ واحد. اللہ کہتا ہے جس نے بھی اللہ کے بارے میں, اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کو, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی کمیٹی میں شامل کر دیا تھا کہ اللہ ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور مریم ہے, یہ ان کا نظریہ تھا. اور یہ اس وقت نہیں تھا, یہ کوئی 300 سال کے بعد یہ ان لوگوں میں تبدیلی آئی ہے جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کر دیا, کہ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے ان اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے, ان کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی معجزے دیے تھے. وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے, مٹی کا پتلا پرندہ بنا دیتے, اس میں جان ڈالتے تھے. اب اس وجہ سے انہوں نے 300 سال کے بعد ان کے نظریات میں یہ چینج آئی, اور انہوں نے اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کو شامل کر دیا. حالانکہ اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, یہ کفر ہے. وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کہتا ہے اس سے جو باز نہ رہا تو وہ کفر پہ رہے گا اور اسے دردناک عذاب ہوگا. اچھا, ہم تو یہ نہیں کرتے, لیکن ہم نے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, لیکن ہم یہ کھلم کھلا شرک کرتے تھے, ہم شرک کے خفی میں, ہم شرک میں مبتلا ہیں, لیکن وہ چھپا ہوا شرک ہے. اب ہمیں شرک کو سمجھنا ہے کہ شرک ہے کیا چیز. جب تک ہم شرک کو نہیں سمجھیں گے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم شرک کے خفی, اسے شرک کے خفی کہتے کہ ہم سب شرک میں مبتلا ہیں. تو اس کا صاف ایک ہی معنی ہے کہ شرک کیا ہے, اللہ کی ربوبیت میں, اللہ کی حاکمیت میں, اللہ کی محبت میں کسی کو بھی شریک کرنا. یعنی اللہ رازق ہے تو میں کسی کو بھی سمجھوں کہ یہ میرا رازق ہے, یہ ہے, یہ ہے. اللہ محبت دینے والا ہے, کسی کو بھی سمجھوں کہ یہ مجھے محبت دیتا ہے, یہ دیتا ہے, یہ دیتا ہے. اللہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہم لوگوں کو کہہ کہ اس نے مار دیا, اس نے یہ کر دیا, یہ تمام چیزیں جو ہے میں سمجھ. اور پھر جب میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں گی, یہ اور بھی شرک ہے. تو جو چیز تو یہ مجھے اس کی باریکی سمجھنی ہے کہ ہم شرک تو نہیں کر رہے. اگر ہم شرک کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے میں دردناک عذاب دوں گا. تو ہمیں اس میں غور فکر تدبر کرنا چاہیے. اس میں اب ہزاروں سوالات ہیں, ہمیں پوچھنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے کہ ہم تو کہیں شرکی حالت میں نہیں ہیں, ہم تو کہیں شرک نہیں کر رہے. کیا اس کو ہم کیسے سمجھیں, ان آیتوں کو ہم کیسے لیں؟ تو اب یہ ایک ہی اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اللہ کو مقصود زندگی بنائیں, اپنی نیت کو خالص کریں, اللہ اپنی زندگی اللہ کی رضا قرآن اور سنت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وسنہ پہ گزاریں گے تو اس شرک خفی سے ہم نکل سکیں گے, نہیں تو بہت مشکل ہے. کیوں کہ دنیا ہمارے سامنے ہے, دنیا رنگین ہے, سب کچھ ہمارے سامنے, اللہ بھی نظر نہیں آ رہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر نہیں آ رہے, اور ہم چاہ بھی نہیں رہے کہ ہمیں اللہ نظر آئے یا اللہ سے ملاقات ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسطہ پر ہم چلیں. ہماری نیت بھی نہیں ہے, خلوص وہ بھی نہیں ہے, ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. تو ہم سب کے سب شرک خفی میں مبتلا ہیں. تو ہمارا حساب کتاب جو ہوگا, اب یہ بھی سمجھیے کہ ہمارا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ میری زندگی کے جو بھی میں نے جیسی بھی میری زندگی گزاری ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت, یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے دیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی لیے دیے, تو وہاں میرا حساب کتاب قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اگر میری زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر دوزخ ہے. اور اگر میں نے اپنے آپ کو نہیں جانا, نہیں پہچانا, اور تمام زندگی میں ایک عام مسلمان کی طرح رہی, میں نے اپنی مسلمانی کو بھی نہیں پہچانا, اپنی زندگی کو بھی نہیں پہچانا, کسی کو نہیں پہچانا, بس کھایا پیا عیش کیا اور چلے گئے, تو اللہ تعالیٰ مجھ سے تو سوال تو مجھ سے یہی ہوگا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. درود, خالی درود پڑھنے سے بات نہیں بنے گی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, خالی درود شریف پڑھنے سے بات نہیں بنے گی. ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لینا ہے, ان وہ میرے لیے ایک عملی نمونہ ہے. جب تک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں لوں گی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان سکتی ہوں قبر میں؟ قبر میں یہ سب سے بڑا سوال ہے, نہیں پہچان سکوں گی. چاہے کتنے بھی حج کر لیے, عمرے کر لیے, وہ کر لیا, لیکن اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں کنکشن نہیں کیا, ان کے اسوہ حسنہ پر نہیں چلی, ان کے مرضی القرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری, اپنے کو میں نے اللہ اور رسول کے رنگ میں نہیں رنگا, تو میں قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکوں گی. جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکوں گی تو پھر تو جنت تو ہے ہی نہیں, پھر تو دوزخ ہے. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیسے ہوگی؟ مجھے ان کا حسنہ, وہ سب سے بڑے میرے شیخ ہیں, وہ سب سے بڑے میرے مرشد ہیں, وہ سب سے بڑے میرے استاد ہیں, مجھے ان کو لینا ہوگا, سمجھنا ہوگا. انہوں نے ساری زندگی میرے لیے گزاری ہے اور ساری تکلیفیں میرے لیے برداشت کی ہیں, ساری زندگی آخری وقت تک وہ میرے لیے فکر مند رہے, تو اب مجھے تو سوچنا چاہیے. میں مسلمان کا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں کیوں, کیوں مسلمان ہوں, میں ہندو کیوں نہیں ہوں, میں یہودی اور عیسائی کیوں نہیں ہوں؟ اگر مجھے مسلمانی اتنی مشکل لگ رہی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہے. چل کیوں عیسائیت اختیار کر لو, ہندو کا مذہب اختیار کر لو, اس کا مذہب, اللہ تعالیٰ کو تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو, کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا تھا. مجھے تو اس کی وہ ہے ہی نہیں کہ تم اپنے کو مومن کہو, اپنے کو یہود کہو, نصارہ کہو یا مجوسی کہو. مجھے تو اللہ پہ ایمان, یا آخرت پہ ایمان, اور عمل صالح, یہ تین چیزیں ہیں جنت میں جانے کی بیس تین چیزیں ہیں. تو اگر یہ میری زندگی میں نہیں ہے تو پھر تو جنت مشکل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون.
مسيح ابن مريم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔
اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا یہ اوپر ایک آیت رہ گئی، چلے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیق۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، وہ مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے اس سے پہلے بھی رسول آئے، اور ان کی ماں اچھا صدیق پاک دامن نیک پارس بات، اور کانا یا کلو نت تام، وہ تو کھانا پینا بھی کرتے، اللہ تعالیٰ کو کھانا پینا تھوڑا کرتا۔ انظر کیفا یو بین و لحم الآیات سم من ظر انا یو فکون، اللہ کہتا ہے کہ تم کہاں کس طرح، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر دلیلوں کے ذریعے سے تمہیں سمجھایا، لیکن تم اندھے پھر رہے ہو، اندھوں کی طرح پھر رہے ہو، کس کدھر جا رہے ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے۔ یہ عیسائیوں کے لیے ہے، اور لیکن عیسائیوں کے علاوہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جس کو بھی تم شریک ٹھہراؤ گے۔ اب یہاں میں اس کی مثال دوں گی کہ جیسے ہم لوگ مذہبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا ہم پیر کو وہ درجہ دے دیتے ہیں، بعض پیر ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، اور چاروں طرف وہ لوگ ان کے مرید ہیں، وہ کشف کرامہ دکھا رہے ہیں اور تعویذ گنڈے دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، حکمیت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے آخری حجت کے طور پر بھیجا، ایک بڑا معجزہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی معجزے دیے، ظاہر ہے اللہ نے ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان میں اپنی روح پھونکی، تو جبرائیل علیہ السلام بھی پاک صاف، اللہ بھی اللہ کا نور، تو اب ان میں وہ چیز، وہ طاقت، روحانی طاقت، بے انتہا روحانی طاقت تھی، تو اب جب انہوں نے وہ دکھائے تو انہوں نے اس کے ساتھ شرک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ، یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کہہ رہا ہے۔ اب مجھے اپنے لیے یہ سمجھنا ہے، اس لیے کہ میں تو عیسائی ہوں نہیں، میں تو مسلمان ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، میں کھول آیتیں تمام کھول کھول کے تمہیں بتا رہا ہوں، تم کدھر پھرے جا رہے ہو، کدھر چل اندھوں کی طرح پھر رہے ہو، یعنی غور فکر تدبر کیوں نہیں کر رہے اپنی زندگی پر، کیوں لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہو، کیوں ایسے پیروں فقیروں کے پیچھے پھر رہے ہو، تم صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کو کیوں نہیں تم نے پکڑ ہوا۔ اب ہم جو پیروں فقیروں کے پیچھے پھرتے ہیں، کائے کے لیے پھرتے ہیں؟ دنیا کے لیے پھرتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے پھرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ، دنیا تو ان کے پاس نہیں ہے، دنیا ہر چیز تو اللہ کے پاس ہے۔ پیر فقیر جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اگر صحیح معنوں میں کوئی ولی اللہ ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کا حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو ہم ان پہ اتنا کیوں اندھا وہ کریں، کہنا مانیں یا تقلید کریں ان کی، اتنا کہ ہم اللہ ہی کو بھول جائیں۔ یعنی اب اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ یہ جو پیر ہوتے ہیں یا مزاروں پہ جو یہ ہے، جیسے مزار ہے جو ہم لوگ یہ دھاگے باندھتے ہیں، یہ باندھتے ہیں، وہ باندھتے ہیں، وہ باندھتے ہیں، ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے غلط ہے۔ ہمیں ان کی تعلیمات کو لینا چاہیے، ان کے جو انہوں نے جو راستہ لیا، جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے یہاں اپنی محبوبیت کے درجے پہ پہنچے، ہمیں وہ سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو اس وجہ سے جا رہے ہیں، یہاں ایک بزرگوں کا بھی اللہ تعالیٰ دے کہ اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ سے کنیکٹ ہو گئے، تو اب ہم ان سے مانگنے نہیں جا رہے، ہم ان سے مانگنے نہیں جا رہے, ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. بس کیسے, اس میں مثال میں آپ کو دوں حضرت زکریا علیہ السلام کی, کہ کس طرح آپ نے بی بی مریم کے کمرے میں جب انہوں نے دیکھا, حالانکہ وہ ان کے گارڈین تھے, وہ ان کے ہر چیز کے ذمہ وار تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں بے موسم کے پھل وغیرہ ہر چیز ہے, تو انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے, انہوں نے کہا اللہ سے, تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں اللہ کی یہ خاص بندی ہے اور یہاں اللہ کی رحمت بے انتہا ہے. حالانکہ زکریا علیہ السلام خود پیغمبر تھے, لیکن ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے وہ اس جگہ خاص, وہ اللہ کی نیک بندی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص اپنے ذمے کیا, کیونکہ ان کی ماں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ جو کچھ بھی ہوگا وہ میں تیرے لیے نظر کروں گی, وہ تیری خدمت, تیرے دین کی خدمت کرے گا. وہ بیٹی ہوئی تو ان کو افسوس ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیٹوں سے زیادہ کام کرے گی. تو یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب وہاں اللہ پہ خاص, بی بی مریم پہ خاص رحمتیں تھیں, تو وہاں آپ نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اب وہ بی بی مریم سے دعا تھوڑی مانگ رہے تھے, وہ جگہ مقبول ہو گئی تھی اللہ کے یہاں, تو وہ جا کے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری مقبول بندی ہے, اس کی برکت سے مجھے یہ بیٹا عطا فرما. یہ ہوتا ہے جو بھی مزاروں پہ جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم شرک کر رہے ہیں, شرک نہیں ہوتا. اصل چیز لوگوں کو تعلیمات نہیں ہیں, اللہ اور رسول کو جانتے نہیں ہیں, تو یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں, نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں. ولی اللہ کی تو اپنی شان ہے, اپنی اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ, اور جہاں وہ رہتا ہے, جہاں وہ بستا ہے, جہاں وہ, تو وہ سب جگہ مقبول ہو جاتی ہے اللہ کے یہاں. اسی طرح جو اللہ کی نافرمان قومیں ہوتی ہیں, اب یہ بھی ہے, جو اللہ کی نافرمان قومیں ہوتی ہیں, جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے وہ قیامت تک وہاں اس جگہ پہ عذاب آتا رہتا ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو, وہ غور فکر کرو, تدبر کرو, سوچو, اندھوں کی طرح مت چلو. اب اس وقت ہم مسلمان اندھوں کی طرح چل رہے ہیں, ہمیں تو نہیں معلوم کہ مسلمانی کیا ہے. بس سب مسلمان ہیں, سب نماز پڑھ رہے ہیں, سب روزے رکھ رہے ہیں, سب حج کر رہے ہیں, سب یہ کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ دوزخ نکلے گا. تو ہمیں اس دوزخ سے بچنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.
آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے, اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے.
قل تعبدوا من دون اللہ, آپ کہہ اللہ کے سوا, آپ کہہ دیجئے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. مالا یم لے کو لکم درم و نفع, کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, صرف اللہ ہے. واللہ هو السمیع العلیم, اللہ خوب سنتا ہے اور جانتا ہے. یا یہ توحید کا, اللہ تعالیٰ یہ توحید کا مضمون ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کی ذمہ واری مت سمجھو کہ اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا اور اس کی وجہ سے فائدہ ہو گیا. بزنس میں میں نے محنت کی تو میرے اس میں فائدہ ہو گیا, اور نوکری میں میں نے محنت کی تو علم میں نے حاصل کیا, محنت سے حاصل کیا, اب اس کا میں پھل کھا رہا ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں نہیں سوچنی چاہیے. اگر ہم اس انداز سے سوچیں گے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحمت کی ہے, اپنا فضل کیا ہے دنیا کے لحاظ سے, تو اس کو ہم اپنی وجہ سمجھیں یا اپنی محنت سمجھیں یا اپنے بڑوں کی محنت سمجھیں یا اپنے خاندان کا کچھ سمجھیں, یہ تمام چیزیں اللہ کہتا ہے صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کہ کوئی مٹی میں مٹی اٹھائے تو سونا بن جائے, اور جو بہت سے علم حاصل کر کے بھی کچھ نہ بنے بات, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو. تو اصل یہاں ہے بندگی. اب یہ پوری زندگی جو ہم کر رہے ہیں یہ ایک بندگی ہے. اب چاہے گمراہی کے راستے پہ ہو چاہے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہو, یہ ہے بندگی. جو ہم کر رہے ہیں, جس نظریے کے تحت میں زندگی گزار رہی ہوں, اگر میں دنیا کے نظریے کے تحت زندگی گزار رہی ہوں تو یہ میری بندگی ہے دنیا کے لحاظ سے. اگر میں اللہ اور رسول کی مقصد زندگی بنا کر اللہ اور رسول کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں تو یہ میری بندگی ہے خالص اللہ کے لیے, اس لیے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری زندگی کے تمام فیصلے, نفع نقصان, زندگی موت, جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. میں اللہ کے سوا اور کسی کے آگے نہیں جھکوں گا, میں صرف اللہ اور رسول کا کہنا مانوں گا اور کسی کا. جس دن میں نے یہ سوچ لیا, جس دن میں نے یہ سمجھ لیا, اس دن میری ساری مشکلیں ختم ہو گئیں, ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں, سارے دکھ ختم ہو گئے, ساری سوچیں ختم ہو گئی. کیوں؟ کہ میں نے رب کو اپنا رب مان لیا. اس وقت میں نے رب کو اپنا رب نہیں مانتی, منہ سے کہتی ہوں لیکن میں رب نہیں مانتی, کسی لحاظ سے بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ اللہ میرا رب ہے. اگر میری, میں نے جس دن مجھے یہ یقین آ گیا کہ میری یہ تمام کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے, حاکمیت اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس دن میں نے یہ یقین لے کر لیا اور اس یقین کے تحت میں نے زندگی گزاری, تو میں متقی اور پرہیزگار بن جاؤں گی اور صحیح معنوں میں اللہ کی بندی بن جاؤں گی. تو جب اللہ کی بندی بن جاؤں گی تو پھر کیا ہوگا, جنت ملے گی, اللہ کا دیدار ملے گا. بس اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرنے کے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.